بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایا جو بندہ حق تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ گیا ہے، اس کے حکیم ہونے کا یقین تام ہو گیا، اس نے سب کاموں کو خدا پہ چھوڑ دیا ہے. اسی حال کا مبالغہ ہے کہ بعض بزرگوں نے دعا بھی چھوڑ دی، لیکن سنت یہ ہے کہ حال تو وہی ہو اور پھر دعا کرے. ہے تو بڑا مشکل دونوں کو جمع کرنا، لیکن کمال یہی کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد بھی کر دے، پورا یقین ہو کہ معاملہ حکیم اللہ کی ذات ہے، وہ میرے لیے جو طے فرمائیں گے اسی میں بہتر ہوگی. لیکن تدبیر کرے، دعا کرے، دعا کو نہ چھوڑے. سنت یہی ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون متوکل ہوگا. لیکن دعائیں بھی لمبی لمبی فرما دیتے ہیں. تو دعا توکل کے منافی نہیں ہے، دعا بھی ہو، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بھی ہو. واللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. جب یہ اعتقاد پختہ ہو جائے، یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ حکیم ہے، سبحان اللہ، پھر پریشانی نہیں رہتی کیونکہ وہ حکیم ہے نا. جو میرے لیے ہوا بہتر ہوا نا، حکیم جو ہے مجھ سے زیادہ علیم بھی ہے، مجھ سے زیادہ خبیر بھی ہے، مجھ سے زیادہ حکیم بھی ہے، مجھ پر رحیم بھی ہے. پھر کیا مسئلہ؟ تو اطمینان رہتا ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے، دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو. فرمایا کام تو جس طرح آن پڑے کرنا ضروری ہے، خواہ ناقص ہی کیوں نہ ہو. کمال تک پہنچنے کا، تکمیل تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ ناقص کرنا چاہ رہا ہو نا، ناقص ہو رہا تو ناقص کرتے رہو، اسی سے تکمیل بھی ہوگی. اگر بدنویس خراب لکھنے والا مشق کرنا چھوڑ دے تو بتائیے اچھا لکھ سکتا ہے وہ؟ اور کبھی اس کو اچھا لکھنا آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا کاتے بن جاتے ہیں. تو اس خیال سے کہ بھائی تلاوت اچھی نہیں ہو رہی، ذکر میں توجہ نہیں ہو رہی، نماز میں خشوع نہیں ہے، پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بری بات. کرتے رہو، کرتے رہو، کوشش بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہو، انشاءاللہ تکمیل بھی ہو جائے گی. چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھو بھائی، کسی کے پاس آنے جانے سے صرف کچھ نہیں ہوتا. کوئی آدمی کسی کی صحبت میں رہے، لمبے عرصے رہے، تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. جب تک کہ آدمی کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو، صرف آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی حرم جاتا ہے اور 30-40 سال تک وہاں رہتا ہے، لیکن وہ تو گیا ہے کس لیے؟ صفائی کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے گیا ہے، نوکری کرنے کے لیے گیا ہے. 40 سال کے بعد نوکری ختم ہوتی ہے، واپس آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو وہ تو اس نیت سے گیا ہی نہیں نا، اس نے بیت اللہ کو اس ماحول نظر سے دیکھا ہی نہیں نا. اس نے تو وہاں، اس کے دل میں تو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی تربیت کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا. تو کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اگر مجھے اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہیں تو میرے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اس اوقات کے لیے تم اتنے عرصے سے بزرگوں کے پاس آتے جاتے، تو پھر تمہارا یہ حال ہے؟ تو بھائی حال تو ہوگا نا. وہ بیچارہ اس خیال سے تو کبھی گیا ہی نہیں کہ میں نے اپنی تربیت کرانی ہے. اور مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ تو اس کو فائدہ ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہو. دیکھو بھائی, اللہ کے ہاں دین کی بڑی قدر و قیمت ہے, ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے. وہ گری پڑی چیز نہیں کہ کسی کی جھولی میں ڈال دے. ہاں یہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو گری پڑی چیز ہے. باپ مالدار تھا, بیٹا نکما تھا, مرتے ہی بیٹا مالدار بن گیا. باپ جاگیر تھا, بیٹا احمق تھا, باپ کے مرتے ہی بیٹا جو ہے وہ جاگیردار بن گیا. یہ نکمی چیزیں جھولی میں آ جاتی, لیکن دین ایسا نہیں ہے. طلب ہی نہ ہو, فکر بھی نہ ہو, چاہتی نہ ہو, پھر یہ دولت مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی گری پڑی چیز نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لا کارہون, تمہیں تو یہ پسند ہی نہ ہو, اللہ تمہارے گلے کا توک بنا دے, ایسا نہیں ہوگا. اس کی اللہ کی بڑی قیمت ہے. اس معاملے میں اللہ بڑے غیور ہے, اس میں اللہ بڑے غیور. ورنہ یوں ہی ملتی تو حضور کے پاس آنے والے ابو لہب کو مل جاتی نا. چچا تھا, سردار تھا, خوبصورت تھا, ذہین تھا, رشتہ تھا, خاندان کا تھا, سب کچھ تھا. طلب نہیں تھی نا بھائی, طلب نہیں تھی. اور طلب لے کے آنے والے حضرت بلال ہیں, سبحان اللہ, ذات کے غلام ہیں, غلامیت کے داغ لگے ہیں, سچی طلب کے ساتھ آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, بلال کیا کرتے ہو, معراج کی رات کو ہم نے تمہارے قدموں کی آٹ اپنے آگے سنی ہے, کیا کرتے ہو؟ ایسا مقام مل جاتا, طلب ہے نا. تو دین کا جو معاملہ ہے نا, 100% طلب سے ہے, فکر سے ہے. فرمایا کسی کے پاس نیرے رہنے سے کیا ہوتا ہے, جب تک کہ انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو. دیکھو بھائی, گناہ کی تعویل نہ کرو, یہ بڑا گناہ ہے. آدمی گناہ کرے اور اپنے کو گناہگار سمجھے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. اس سے کہ گناہ کو عبادت کا رنگ سے ظاہر کرے. کر تو غلط رہا ہے, رنگ کیا دے رہا ہے؟ اچھائی کا. کر تو برائی رہا ہے, رنگ کیا دے رہا ہے اسے؟ نیکی کا. یہ سنگین گناہ ہے. گناہ ہو گیا اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے, اللہ کے یہاں اعتراف کر رہا ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بڑا مقام مل سکتا ہے سچی ندامت پہ, بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب مل سکتا ہے. فرمایا آدمی گناہ کرے اور اپنے کو گناہگار سمجھے, یہ اچھا اس سے گناہ کو رنگے عبادت میں ظاہر کرے. یہ بہت ہی برا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے, گناہ کو گناہ نہ سمجھے. آج ہمارے معاشرے میں, ہماری زندگیوں میں برائی کی یہ سطح آ چکی ہے کہ برائیاں برائی نہیں رہی, اس سے طبیعتیں اتنی مانوس ہو گئیں یا وہ گناہ اتنے عام ہو گئے کہ اب وہ گناہ گناہ نہ رہے. بلکہ معاملہ اس سے بھی اگلی سطح کا ہے, اس سے بھی اگلی سطح کہ گناہ عزت کی چیز بن گئی. لوگ گناہ کر کے عزت لیتے ہیں, عزت کماتے ہیں, کہتے ہیں ہم پہلے تو گناہ کرتے, چھپ کے کرتے, شرمندہ ہوتے تھے, اب فخری طور پہ اس کا اعلان کرتے اور علل اعلان کرتے. ظاہری بات ہے, جو آدمی شادیوں میں گندگیاں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے تو نہیں کرتا نا, یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کرتا. ظاہر ہے اس کا ذہن یہی ہے کہ اس سے عزت ملے گی, اس سے شہرت ہوگی, اس سے واہ واہ ہوگی, اس سے ہماری تقریب کی شان بڑھے گی. تبھی تو گناہ کرتا ہے. تو جب گناہوں کو اپنی شان کا ذریعہ بنا دے, اسٹیٹس کا ذریعہ بنا دے, عزت کا ذریعہ بنا دے, تو بس اوقات اس سطح پہ جا کر ایمان سلب ہو جاتا. اللہ حفاظت فرمائے. گناہ تو بھائی ہو ہی جاتا ہے اور ہو جائے گا, خطا ہو جائے گی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, بہترین خطا کار وہ ہے جسے اپنی خطا پہ ندامت ہو. بہترین خطا کار یعنی گناہگار بھی بہترین ہے, خطا کار بھی بہت اچھا ہے جسے اپنی خطا پہ ندامت ہو. نیکی کر کے عجب کرنا اس سے بہتر ہے گناہ کر کے نادم ہونا، نیکی کر کے تکبر میں آنا اس سے بہتر ہے گناہ ہو جائے اور ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے. فرمایا یہ تو ممکن ہے ایک دن بیٹھ کر کچھ دیر تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، مگر دوام بغیر اصلاح کے نہیں ہوتا. مستقل مزاجی، دیکھو بھائی ایک دن بھوک لگ گئی ٹھیک ہے، لیکن مستقل بھوک کب لگتی ہے؟ میدا ٹھیک ہوتا تب نا، میدا جگر صحیح کام کرتا مستقل بھوک لگتی ہے نا. ایک دن تو بہت اچھا کھانا کھا لیا، ایسے پکا ہوا ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، خوب کھا لیا، لیکن دوسرے دن بھوک ہی نہیں لگ رہی، تیسرے دن بھوک ہی نہیں لگ رہی، کیا مطلب ہے؟ اندر نظام ٹھیک نہیں ہے. مستقل کھانے میں مزہ آئے، بھوک لگ رہی ہو، کیا مطلب ہے؟ اندر کا نظام ٹھیک ہے، صحت مند ہے. ایسی کبھی تلاوت ہو گئی، کبھی ذکر ہو گیا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن مستقل اس کی بھوک لگے تلاوت کی، بھوک لگے ذکر کی، جو اس پر دوام ہے، یہ بغیر تربیت کے نہیں ہوتا. اس کے لیے تو باطنی صحت چاہیے. میں سے بس وقت کھانا آدمی ماحول میں ہوتا ہے بڑا کھا لیتا ہے، لیکن بھوک پھر کئی کئی دن میں بھوک نہیں لگتی، تو اس کا مطلب اندر کا نظام ٹھیک نہیں. اور ایک ایک روز کھاتا ہے، روز بھوک لگتی ہے، لذت ملتی کھانے میں، اس کا مطلب کہ اندر کا نظام ٹھیک ہے. ایسی کبھی خوب ذکر کر لیا، خوب تلاوت کر لیا، خوب نفل ہو گئے، حرم گئے ماشاءاللہ، ماحول میں جڑا خوب تکبیر اولا کے ساتھ نماز تہجد سب کچھ، لیکن جیسے ایئرپورٹ پہ آیا فجر غائب، نماز غائب، تلاوت غائب، گھر پہنچا سب کچھ ہی غائب. تو مستقل مزاجی دوام آ جائے، اس تربیت سے ہوتا ہے، یہ تربیت سے ہوتا ہے، یہ اصلاح سے ہوتا ہے، یہ اصلاح سے ہوتا ہے. اب یہ اصلاح ہوگی کیسے؟ اصلاح ہوگی بھی اسی سے بھائی. کبھی طبیعت چاہ رہا ہے تب بھی تلاوت کر رہا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہا پھر بھی اپنے پر نفس پہ بوجھ ڈال کے تلاوت کر رہا، یہ اس کا علاج بھی ہو رہا ہے. کبھی طبیعت سے کر رہا ہے، کبھی مجاہدے سے کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ مجاہدہ کم ہو جائے گا اور یہ چیزیں زندگی میں آ جائیں گی، ہوگی بھی اسی سے. ہاں اس کے لیے معاون چیز جو ہے وہ صحبت ہے، وہ صحبت ہے، وہ ماحول ہے، یہ معاون ہے، لیکن کرنا مجاہدہ ہی پڑے گا، کرنا مجاہدہ ہی کرنا پڑے گا. اب دیکھو نا، میٹھی چیز کھانے کی چیز بہت مزے سے کھاتا ہے، لیکن دوائی کے جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، درد تو ہوتا ہے، لیکن ایک وقت کیا ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، صحت جو مل گئی، اب کڑوی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ناگواری اٹھانی پڑے گی، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ دوام نصیب ہو جائے گا، طبیعت بن جائے گی. یہ ممکن ہے کہ ایک دن بیٹھ کر آدمی تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، مگر دوام بغیر اصلاح کے نہیں ہوتا. یکسوئی ہر وقت کی توجہ جو کہ شرط نورانیت ہے، بغیر اصلاح کے نہیں ہوتی. اس لیے بھائی اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مستقل مزاجی نصیب فرمائے. تھوڑا عمل ہو کوئی بات نہیں، تلاوت تھوڑی ہو، ذکر تھوڑی ہو، نفل تھوڑے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر مستقل ہوں گے تو نفع بہت ہوگا. دوام ہوگا تو مجاہدہ ہے، نفع بہت ہوگا. جیسے ایک ایک قطرہ اگر گر جائے نا پتھر پہ، اور ایک ایک قطرہ ہی گرے نشان پڑ جائے گا، اور آپ پورا ٹینکر گرا دیں اس چٹان پہ، نشان نہیں پڑے گا. ایک ایک قطرہ لیکن مستقل مزاجی سے نشان پڑ جائے گا. تو آپ نے نفل دن بھر میں مقرر کی، تھوڑے سے مقرر کی، لیکن مستقل مزاجی سے، تلاوت مستقل مزاجی سے، ذکر مستقل مزاجی سے، انشاءاللہ یہاں نیکی کا نور، اس کا نور کا نشان پڑ جائے گا، یہاں نور آئے گا، لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ. فرمایا نیک کام کرتے رہو، جیسے بھی ہو لشم پشم کیے جاؤ۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اول اول انتظام نہیں ہوتا، جی نہیں لگتا، تو اس پر پرواہ مت کرو، جیسے ہو بس کرتے رہو۔ یہ خیال نہ کرو کل تو کیا نہیں، آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، جیسا بھی بنے کیے جاؤ میاں۔ ہم ایک دن کرتے ہیں ایک دن چھوڑ جاتا، پھر کہتے ہیں کل تو کیا نہیں اب چھوڑ دو۔ ارے میاں کوئی بات نہیں، ناگا نہیں پھر شروع کر دو، پھر ناگا ہوگا پھر شروع کر دو، پھر ناگا ہوگا پھر شروع کر دو۔ اللہ کی اجازت سے امید ہے ایک وقت آئے گا دوا بھی مل جائے گا، دوا بھی مل جائے گا۔ دیکھو بھائی، رزق کا مدار عقل پر نہیں، رزق کا مدار عقل پر نہیں۔ فرمایا خدا خدا اگر کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے دے تو یہ نعمت ہے، لیکن اس میں ایک مضرت بھی ہے کہ کبر، ناز، عجب، غرور، غفلت، غریبوں کی تحقیر، کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اور تدارک یہ ہے کہ تدبر اور تفکر سے کام لے اور سوچے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے، ورنہ میں بالکل نااہل تھا، مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا، بلکہ اپنے گناہوں پہ نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا، اگر بالفرض مجھے کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے بہت زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں، پھر اس کا فضل ہی تو ہے، اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرما دیا، اب میں ناز کس بات پہ کروں۔ رزق کا مدار عقل پر نہیں، لیاقت سے رزق ملنا ہوتا، لیاقت سے رزق کا ملنا یہ قارون کا عقیدہ ہے۔ قارون کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے نا میری لیاقت ہے اور میری عقل ہے اور میری سمجھداری ہے، وہ کہا کرتا۔ مسلمان کیا کہتا، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ میں تو نالائق ہوں، بلکہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں تو سزا کا مستحق ہوں، پر اس کا فضل ہے، اس نے عزت رکھی ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ نواز رکھا ہے، اس کا کرم ہے کہ لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہر وقت یہ اندر سے خیال ہو کہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا تعلق میری لیاقت سے نہیں، میری عقل سے نہیں، یہ معاملہ اس کے کرم کا ہے، یہ معاملہ اس کے کرم کا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ کی نعمتوں پہ عجب نہیں آئے، کبر نہیں آئے، ناز نہیں آئے گا، دوسروں کو حقیر نہیں جانے گا، غفلت نہیں بڑھے گی، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، مزے بھی لے رہا ہے، اور الحمدللہ نعمتوں کے مضرات سے بھی بچ رہا ہے، نعمتوں کے مضرات سے بھی بچ رہا، اس سے جو باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کبر عجب، اس سے بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب یہ خیال رہے کہ میری لیاقت سمجھ نہیں، عقل نہیں، اللہ کا کرم، اور اسی کی مہربانی ہے بس کہ نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، آسانی کے ساتھ دے رکھا ہے، عزت کا دے رکھا ہے۔ اگر کوئی نوکر ہماری نافرمانی کرے تو ہمارا بس چلے تو بدون خون پیے نہ رہے۔ اگر کوئی ہمارا نوکر ہماری نافرمانی کرے تو ہمارا بس چلے تو بدون خون پیے نہ رہے، خون پی لیں گے اس کے، اور اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان بھر سے بھی انتقام لے لیں، پھر بھی دل ٹھنڈا نہ ہو۔ ہاں، اس کو بھی کوسا، اس کے گھر والوں کو بھی کوسا، اس کے خاندان کو بھی کوسا۔ کیا خدا تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو برباد نہیں کر سکتے، ان کو کون سی چیز مانے ہیں، مگر باوجود قدرت اور عظمت کے اس کی شان یہ ہے کہ وہ درگزر کر دیتا، وہ حلم سے کام لیتا، وہ معاف کرنے سے کام لیتا۔ سبحان اللہ، ہمارا سلوک اپنے نافرمان نوکر سے کیا ہوتا ہے، اور اس مولا کا کیا کرم ہے، کیا حلم ہے، کیا برداشت ہے۔ ہمارے یہاں تو چند مرتبہ ہی اگر کچھ ایسا کرے تو اس کو بولتی بھی ہے تو ہمارے لائق نہیں ہے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ اور بچپن سے لے کر آپ تک پتہ نہیں کون سا کچھ دن ایسا بھی ہے جس میں اس کو ناراض نہ کیا، لیکن اس کا حلم دیکھیے، نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب اس کا حلم ہے، اس کا کرم ہے۔ اس کا یعنی نافرمانی پر سزا دینی کیسی فضیلت بھی تو نہیں کرتے، بلکہ وہی دنیا کی عزت ہے، وہی سواریاں ہیں، وہی آرام و عیش ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، اس کی نوازشات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، سبحان اللہ. بلکہ نافرمانوں کو بال و دولت اتنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ چاہتے ہیں. اللہ اللہ، اس کے حلم کا کیا ٹھکانا ہے؟ بعض اوقات نافرمانوں کے بعد اتنا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جاتا ہے، لگتا ہے اس کا اللہ سے بڑا خاص تعلق ہے. اس کا حلم بھی کمال کا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ماتحت ایک ساتھی کو ڈانٹا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، کہ برداشت کر لو. تو بتیجے تھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ، کہا کتنا برداشت کروں؟ فرمایا جتنا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ برداشت کرے. بس کہا نا کتنا معاف کروں یار، تو بس سوچ لو جتنا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جتنا معاف کرے. اتنا معاف کر، درگزر کر. دیکھو بھائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، لیکن عمل کا بدلہ آج فرمانے لگے حکیمت امت، فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں فوراً ملتا ہے. ہاں، کسی کو اس بدلے کا احساس ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. زبان پہ کوئی چیز رکھے نا، جو صحت مند ہے اس کو فوراً احساس ہوگا میٹھی کڑوی ہے، اور جو ہے ہی بے ذائقہ بیماری کی وجہ سے اس کو تو نہیں لگے گا. ایسے ہی کوئی آدمی باطنی طور پہ بیمار ہو تو اس کو بس اوقات عمل کا بدلہ اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے. فرمایا میں قسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اس طرح کوئی معصیت اور گناہ فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی. اگر ہمیں اس پہ یقین آ جائے تو بتائیے پرہیزگاری کتنی آسان ہو جائے، اور پرہیزگاری کے لیے ہم کتنی ہمت کر لیں گے. اصل میں زہر کے ریئیکشن کا یقین ہے نا، فوراً اس کا ریئیکشن ہو. بچہ آگ کی طرف جائے تو اس کے فوراً ریئیکشن کا یقین ہے. غلط دوائی بچہ اٹھا لے، اس کے غلط ریئیکشن کا فوراً یقین ہے. بتائیے کیا حال ہوتا ہے. تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ گناہ کا فوراً میرے بچوں میں، میری زندگی میں ریئیکشن آئے گا، تو بتائیے کتنی فکر لائق ہو جائے گی، کتنی فکر لائق ہو جائے گی. فرمایا میں قسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی، مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ذائقہ زبان کا ٹھیک ہو تو زبان پہ رکھتی فوراً نمک کا اندازہ ہو جائے گا، مرچوں کا اندازہ ہو جائے گا، چینی کا اندازہ ہو جائے گا، ذائقہ ٹھیک ہے نا. ایسی باطنی ذائقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے. اگر صحت ذوق ہو تو فوراً احساس ہوگا. اہل ذوق کو طاعت سے اس قدر انبساط اور خوشی ہوتی ہے جیسا قریب قریب میں جنت میں ہوگی، سبحان اللہ. اہل ذوق کو نیکی سے اتنی خوشی ہوتی اندر ہی اندر، قریب قریب ایسی جیسے جنت میں ہوتی. اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی اس کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی، مگر نہیں یہ انبساط اور فرق کیسے ہو، ہم کو دنیا کے سانپ میں ڈس لیا ہے جس سے مذاق ہی بگڑ گیا. ذائقہ ہی نہیں رہا. اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کر لیں تو اس کی لذت محسوس ہو. اسی طرح معصیت سے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی اس کی کلفت نہیں جاتی، اس کی تکلیف نہیں جاتی. اچھا اللہ تعالی ہمیں جسمانی بھی صحت دے دے اور باطنی اور ایمانی بھی صحت نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين ہم سبھی کی اصلاح فرما دے، ظاہری باطنی اصلاح فرما دے، ظاہری کمزوریوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی کمزوریوں سے بھی محفوظ فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر کام میں ہر بول میں اپنی رضا نصیب فرما. مولا نعمتوں میں برکت عطا فرما، نعمتوں میں ترقی عطا فرما، نعمتوں میں اضافہ فرما اور نعمتوں پہ سچی شکر گزاری نصیب فرما. اپنی نعمتوں میں اپنی رضا کے مطابق استعمال کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ عزت عافیت اور ایمان کی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں ہمارے گھروں کو ہمیشہ محفوظ فرما. مولا ساری امت کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك.